خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے؟
اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟
تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے؟
مذہب تبدیل نہیں ہوتا، امر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے؟
اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟
میرے سارے کمپرومائزز،
میری ساری اخلاقیات،
میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو؟
اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی،
پچھلے دنوں فرانسیسی سرد نے اپنے خطاب میں سکاف کو جدید طرز زندگی کے متصادم قرار دیا. کیا ان کا یہ دعویٰ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے؟ مخلوط نظام تعلیم، خواتین کی کھیلوں میں شرکت، پسند کی شادی، موسیقی، کیا روایتی علماء ان سب کی مخالفت کر کے جدید طرز زندگی میں مذہب کو حائل کر رہے ہیں؟
السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید. ناظرین، عورت کی حکمرانی ہو یا مخلوط نظام تعلیم، ٹینس سٹار ثانیہ مرزا پہ ہندوستانی علماء کا فتویٰ ہو یا خاندانی منصوبہ بندی، ان تمام امور پر اہل مذہب ایک سیکولر معاشرے سے مختلف آرا رکھتے ہیں، اور اسی لیے ایک سیکولر معاشرہ مذہب کو جدید طرز زندگی میں رکاوٹ قرار دیتا ہے. ان کے اس دعوے میں کس حد تک صداقت ہے، یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے. گاندھی صاحب، جدید دنیا میں جو نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کے اوپر مذہبی آرا کی ضرورت پڑتی ہے مسلمانوں کو، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو، تو ہم سب کہتے ہیں کہ اس سے جب ہر مذہب کا مکتبہ فکر اپنے اپنے دینی فہم کے مطابق اجتہاد کرے گا تو اس سے امت کی اور ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کی جو اجتماعی شناخت ہے وہ فرقہ واریت میں کھو جاتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟
یہ انسان کو سوچنے کا حق ہے، سوچنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، سوچنے کا یہ حق آپ اسے چھین نہیں سکتے. چنانچہ اس کی بنیاد پر وہ اختلاف بھی کرے گا، اتفاق بھی کرے گا. مغرب میں جو بحثیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی اصول پر ہوتی ہیں. انسان چونکہ ایک اخلاقی وجود ہے، اس وجہ سے اس کے ہاں یہ چیز زیر بحث آ جاتی ہے کہ فلاں معاملہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. آپ باقی معاملات کو چھوڑ دیجئے، طب کی دنیا میں یہ بحث جاری ہے کہ کیا آپ کسی شخص کو سخت اذیت سے نجات دلانے کے لیے موت کے حوالے کر سکتے ہیں. یہ بحث جاری ہے کہ برین ڈیتھ جس کو کہتے ہیں کیا اس کو موت مان لیا جائے. یہ بحث جاری ہے کہ اس قاطع حمل کی کیا کیا صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو گوارا کیا جا سکتا ہے. یہ سب چیزیں اگر آپ دیکھیں تو بائیو ایتھکس میں زیر بحث آتی ہیں. تو ہر جگہ یہ مسائل موجود ہوتے ہیں. اس وجہ سے مذہب بھی اگر کسی معاملے میں گفتگو کرے گا تو کسی اصول پر گفتگو کرے گا. اس کی دلچسپی آپ کے اخلاقی وجود کی پاکیزگی سے ہے. مذہب بنیادی طور پر آپ کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے. اس کے بارے میں اس نے کچھ قاعدے بنا دیے ہیں، کچھ اصول بنا دیے ہیں، ان کے دلائل دے دیے ہیں. ان دلائل کی بنیاد پر گفتگو کیجیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی دلیل کمزور ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی.
ابتدا میں بھی کہا کہ جس طرح عورت کی حکمرانی ہے، مخلوط نظام تعلیم ہے، خواتین کی کھیلوں میں شرکت ہے، ان تمام معاملات پر اہل مذہب کا سیکولر معاشرے سے ایک ڈسکورس، اور اس کے بعد اہل مذہب کا آپس میں بھی ڈسکورس پایا جاتا ہے. تو سوال یہ تھا کہ جب اہل مذہب ایک خاص نقطے پر آپس میں ہی متفق نہیں ہو پا رہے تو کس طرح وہ سیکولر معاشرے کو اپنا پیغام دے پائیں گے؟
نہیں، اس میں متفق ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم یہ چاہتے کیوں ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اتفاق ہو؟ انسانوں کو روبوٹ بنا دیا جائے، وہ مل کر ایک بات کہنا شروع کر دیں. میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں، اس کے دلائل دے رہا ہوں، دوسرے آدمی کو حق ہے وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرے. اگر کسی سوسائٹی میں کوئی قانون ضابطہ بنانا ہوگا تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. سقراط نے آپ سے کیا حق مانگا تھا؟ یہی حق مانگا تھا کہ وہ اگر ایتھنز کی گلیوں میں پھر رہا ہے اور نوجوانوں کو اپنی بات کہہ رہا ہے تو اسے کہنے دیں. اس وقت کے لوگوں نے بھی یہ چاہا کہ اس کو زہر کا پیالہ پلا دیا جائے. اس وقت بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام مذہبی لوگوں کو ایک جگہ بٹھا کے اس بات کا پابند کیا جائے کہ ایک بات کہو. سوال یہ ہے کہ سیکولر دنیا ایک بات کہہ رہی ہے.
سیکولر دنیا کو تو الوہی ہدایت میسر نہیں ہے، اہل مذہب کو تو ہے.
میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، مذہب کی ہدایت تو قرآن میں موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت میں موجود ہے. یہ جتنے مسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے، کتنی دلچسپ بات ہے کہ قرآن نے ان کو موضوع نہیں بنایا. یہ مسائل اصل میں کلچر سے پیدا ہوتے ہیں. مذہبی لوگ بھی اسی دنیا کے لوگ ہیں. وہ بھی ایک تمدن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ایک تہذیبی پس منظر میں پیدا ہوتے ہیں. بعض چیزوں کے بارے میں ان کو تردد ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ان میں کیا بات ہے. آپ دیکھیے یہ کتنی دلچسپ حقیقت ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے ہاں علماء یہ کہتے تھے کہ لاؤڈ اسپیکر مسجد میں داخل نہیں کیا جا سکتا. اس پر ہمارے ہاں کے ایک جلیل القدر عالم نے فتویٰ دیا، جو کوئی معمولی شخصیت کے حامل نہیں تھے. اس پر ایک دوسرے عالم نے اس زمانے میں تنقید کی. وہ دونوں چیزیں چھپی ہوئی موجود ہیں. اب اس وقت آپ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ اس لاؤڈ اسپیکر کو جس کو مسجد میں لے جانا ممکن نہیں تھا، اسے آج مسجد سے نکالنا ناممکن ہو گیا.
سر اسی طرح مثالوں سے لے کر بات کو آگے چلتے ہیں. ہم سب عورت کی حکمرانی کو ایک بڑا ایشو مسلمان علماء کے درمیان بنایا گیا ہے. ہم سب سورہ نساء کی 34 آیت میں مردوں کو عورتوں پر قوام یعنی حاکم قرار دیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر مولانا مودودی کا ایک واضح ڈسکورس موجود ہے کہ جی عورت حکمران نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے فاطمہ جناح کی بھی اسی لیے مخالفت کی. دوسری جانب ایک حدیث بھی ہے بڑی مشہور صحیح بخاری.
دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ وہ لکھتے یہ ہیں اور انہوں نے فاطمہ جناح کی حمایت کی. یعنی وہاں تو یہ دلچسپ حادثہ ہوا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصل میں ناگزیر برائی ہے جس کی میں تائید کرنے پہ مجبور ہو گیا ہوں. اور اس کے لیے جو استدلال کیا وہ بہت دلچسپ تھا کہ ایک طرف ایک مرد ہے جس میں مرد ہونے کے سوا کوئی خوبی نہیں، اور دوسری طرف ایک عورت ہے جس میں عورت ہونے کے سوا کوئی خرابی نہیں.
دیکھا نا ہم سب، انہوں نے پھر بھی عورت کو ایک یعنی حکمرانی کے شرط میں شامل کیا. ہم سب اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہلاک ہو گئیں وہ اقوام جنہوں نے عورت کو اپنا حکمران بنایا. امام غزالی بھی ایک جو حکمران کے خواص بیان کرتے ہیں، عاقل بالغ اور اس کے ساتھ ساتھ مرد بھی ان کی شرائط میں شامل ہے. ہم سب اب دوسری طرف آپ کو پتہ ہے جو ماڈرن دنیا ہے وہ عورت کو بھی اتنا ہی برابر ڈیموکریٹک رائٹ دیتی ہے، تو آپ اس ڈسکورس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
میرے نزدیک دیکھیے، میں تو جب بھی کسی چیز کو دیکھوں گا تو سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ اس کی دلیل کیا دی جا رہی ہے. الرجال قوامون علی النساء کی آیت کو آپ اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیے، اس کا حکمرانی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو یہ بیان کرتی ہے کہ جب ایک میاں بیوی شادی کا ادارہ قائم کرتے ہیں تو اس میں سربراہی کس کے پاس ہونی چاہیے. ریاست کی سربراہی ایک بالکل الگ چیز ہے، خاندان کی سربراہی ایک بالکل الگ چیز ہے. میاں اور بیوی کے تعلق کو وہ موضوع بحث بنا رہی ہے. پوری آیت کو آپ پڑھیے، وہ یہ بتاتی ہے کہ بیوی کا رویہ شوہر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اگر بیوی سرکشی اختیار کرتی ہے تو اس سے کس طرح نمٹا جانا چاہیے.
اس آیت کو غلط سمجھا،
اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اس کا ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیے. جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے، اس کا بھی کسی عمومی قانون سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس روایت میں تو رسالت معاف، اگر اس کو درست مان لیا جائے، اس روایت پر بھی بہت سی جرح ہوتی ہے، لیکن اس روایت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات اصل میں پران دخت کے بارے میں بیان کی گئی ہے، جو کسرا کی بیٹی تھی. اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس پوری قوم کو تباہ ہونا تھا. اس کی تباہی کے بارے میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، جس کو راویوں نے اس طریقے سے بیان کر دیا ہے. اس میں بھی کوئی قانون بیان نہیں ہوا. اگر یہ بات بیان کرنی تھی کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی تو قرآن سری لفظوں میں بیان کرتا، رسالت معاف سری لفظوں میں بیان کرتے. اس طرح کی کوئی بات سرے سے نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے. یہ استنباطات ہیں جو لوگوں نے کیے ہیں، ان کا جائزہ لینا چاہیے.
ہم سب عورت حکمران ہو سکتی ہے یا نہیں، ناظرین اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. گاندھی صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن دخت والی حدیث ہے اس کا تعلق کسی قانون سے نہیں ہے، بلکہ وہ حضور نے ایک تبصرہ فرمایا. ہم سب اگر وہ تبصرہ فرمایا گیا ہوتا تو اس حدیث میں قرآن دخت کے الفاظ کیوں نہیں استعمال ہوئے؟
اس میں تو سیاق و سباق اس کا یہی ہے، پوچھا یہی گیا، اطلاع دی گئی، پوری روایت یہی ہے کہ وہاں زیر بحث مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغمبر کی حیثیت سے خط لکھا، اس خط کو کسرا نے پھاڑ کر پھینک دیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ اس کی سلطنت بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. انہوں نے جب اپنے ہاں ایک خاتون کو حکمرانی دی تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ خاتون کو حکمرانی دے کر بھی فلاں نہیں پائیں گے. یہ خاص موقع کے اوپر کیا گیا تبصرہ ہے جو قانون اتمام حجت کے پس منظر میں کیا گیا ہے، اس کا کوئی تعلق کسی عام قانون سے نہیں ہے. میں
نے الفاظ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، ہلاک ہو گئیں وہ اقوام، ایرانی قوم نہیں،
یہ الفاظ نہیں ہیں. وہ یہ لن یفلح قوم ولو امرہم امرا، یہ الفاظ ہیں. وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے ایک عورت کو حکمران بنا دیا. اشارہ کر کے کہا ہے اس قوم کی جانب، اس قوم کی ہلاکت کی پیشین گوئی کی ہے، اور وہ ہلاکت ہو گئی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% درست ثابت ہوئی. جو پیشین گوئی آپ نے کی تھی وہ پوری ہو گئی. اس کے بعد اس سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو وہ اس سلطنت کے بارے میں ایک پیشین گوئی تھی. اس پیشین گوئی کو آپ نے اس حوالے سے کیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے ہم یہ کہیں کہ دیکھیے امریکہ نے اوباما کو اپنا سربراہ بنا دیا ہے، اب اس کے بعد ان کے لیے اس طرح سے چڑھ دوڑنے کے مواقع نہیں رہیں گے جس طرح کے پہلے بش کے زمانے میں تھے. بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں لوگ اپنی روایت سے، اپنے تمدن سے، اپنے حالات سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں. بہت سی چیزوں کا ثقافت کے اثرات ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر آراء قائم کر لی جاتی ہیں. ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے, الحمد سے ناس تک پڑھ جائیے, اس میں حکمرانی کے مسائل زیر بحث آئے ہیں, اس میں صحابہ اکرام کے اقتدار کی پیشنگوئی کی گئی ہے, اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو قانون دیا گیا ہے. قرآن مجید میں یہ بات بیان کرنا ہوتی تو عربی مبین میں نازل ہوا ہے, واضح الفاظ میں یہ کہتا کہ دیکھو مسلمانوں کسی عورت کو اپنا حکمران نہ بنانا. حکمرانی کا تعلق اصل میں لوگوں کی عصبیت سے ہے, لوگ کس کی تائید کرتے ہیں اس کو حکمران.
آپ کی ساری باتیں بجا, لیکن جب صورت حال یہ ہے کہ 1429 سالوں سے تاریخ میں اور ماضی میں جو بھی علماء کرام کی ایک واضح اکثریت ہے میجورٹی, وہ سارے کے سارے عورت کی حکمرانی کے شدید مخالف ہیں, اور جو عورت کی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ ایک اقلیت میں رہے ہیں.
ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود دین کو سیکھیں, ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں, ہم حدیث کا مطالعہ کریں, اور اس کے بعد اعتماد کے ساتھ بتائیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے ان ماخذ میں کیا رہنمائی دی گئی ہے, یہ ہم نے یہ معاملہ ان لوگوں کے سپردی کیوں کر رکھا ہوا ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے, ہماری تاریخ میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ان نقطہ نظر پہ تنقیدیں بھی کی ہیں, تو یہ تنقیدیں بھی جاری رہتی ہیں, لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے
ہیلدی ڈیبیٹ ہونی چاہیے
ہر حال میں, ہر چیز پر ہونی چاہیے. میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ دیکھیں نا, اگر کوئی آیت پڑھی جا رہی ہے تو مجھ کو حق حاصل ہے نا کہ میں اس آیت کا مطلب سمجھوں, میں اس کو اس کے کانٹیکس میں سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھوں, حدیث پڑھی جا رہی ہے تو اس کو میں سمجھوں. یہی جو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, مجھے یہ بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی سے اس کا ذکر نہیں کیا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے کسی کے یہ علم میں نہیں آئی, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک جنگ کے بعد ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو یاد آئی اور انہوں نے اس موقع کے اوپر اس کو بیان کر دیا. یہ تو ایک روایت ہے جس روایت کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ تبصرہ ہے, اس کے اندر سے عمومی قانون جن لوگوں نے برآمد کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے
حدود طرف لے کر چلیں گے. جی آپ پوچھیں.
گامدی صاحب, سوال یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کو ایجوکیشن کا مسئلہ ہو یا ویمن جو حکمرانی اس کا مسئلہ ہو, ایک سیکولر دنیا ایک طرف نظر آتی ہے اور ریلیجس لوگ ایک طرف, میرا سوال یہ ہے کہ ایک جنرل سا سوال ہے کہ اگر ریلیجن کسی بات کو حرام قرار بھی دیتا ہے تو کیا اس کو بند کر دینا اسٹیٹ لاء کے تھرو کیا یہ صحیح ہوگا, جبکہ اسلام کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر 4-5 سزائیں ہیں جو حدود میں ہیں, اس کی سزا دی گئی ہے جبکہ باقی جو ہیں اس حرام کی کوئی سزا نہیں دی گئی, تو کیا یہ ان اسلامک نہیں ہوگا کہ اسلام کے صرف پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو بند کر دیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس کی سوشل ایولز پہ بات کی جائے اس کے بعد پارلیمنٹ لاء بنائیں؟
میں تو بند کرنے کا حامی نہیں, میرے نزدیک تو قرآن مجید نے اس معاملے میں کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی, اس نے اعلان کر دیا ہے سورہ اعراف میں کہ صرف 5 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں, ان میں بھی آپ قانون سازی کن چیزوں کے بارے میں کر سکتے ہیں, ان چیزوں کے بارے میں کر سکتے ہیں جن کو قرآن نے متعین کر دیا ہے, اور دین کے ایجابی احکام کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ قانون سازی کا دائرہ کیا ہے. ریاست کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی بھی مذہبی حکم کی بنیاد پر قانون سازی کرے, اس کے حدود طے کر دیے گئے ہیں. تو اس وجہ سے اگر قرآن مجید کو آپ سامنے رکھیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں, پھر اس طرح کے تجاوزات کی کوئی گنجائش نہیں. میں اس کا حامی نہیں ہوں بالکل بھی کہ ایسے معاملات میں قانون سازی کی جائے, یہ معاملات ریاست کے اندر تعلیم سے, تلقین سے, سوسائٹی کی اصلاح سے, میڈیا کے ذریعے سے اپنے رخ بدلتے رہتے ہیں, اسی کی کوشش.
سر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسلامک ریاست کی آپ دیکھیں جو اسلام نے حرام قرار دیے جیسے شراب ہے اور حجاب, اگر آپ اسلامی اسٹیٹ کے حکمران ہوں تو کیا وہاں پہ اس کو حرام قرار دینا, وہ تو حرام ہے لیکن اس کو اسٹیٹ لاء میں بند کر دینا, کیا یہ جائز عمل ہوگا صرف اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے؟
آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور بڑی اچھی دو مثالیں بھی دے دی ہیں. دیکھیے شراب ہے, شراب کا تعلق اصل میں سوسائٹی سے ہے, جب آپ نشہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی عقل خپت ہو جاتی ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ باہر نکل کر کیا کریں گے, آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کیا کریں گے, آپ کسی کو مار تو نہیں دیں گے, آپ کسی کو گالی تو نہیں دیں گے, آپ کی حالت چونکہ ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ عقل اور ہوش و حواس میں نہیں ہوتے, اس لیے اس معاملے میں قانون سازی ضروری ہے. یہ قانون سازی ہم بھی کریں گے, یہ مغرب میں بھی کی جاتی ہے, البتہ اس کے حدود ذرا مختلف ہو جاتے ہیں. تو شراب کا معاملہ یہ ہے, یہ چونکہ دوسروں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, میں جب نشے میں ہوتا ہوں خدا نخواستہ تو اس موقع پر میں اپنے ہوش و حواس نہیں ہوتا, چنانچہ آپ دیکھیے کہ نشہ آور چیزوں کے بارے میں آپ بہت سی پابندیاں عائد کرتے ہیں, یہاں تک کہ سگریٹ جیسی چیز پر بھی آپ نے پابندی عائد کیا کیونکہ وہ دوسروں کے لیے آزار کا باعث بن جاتی ہے. دنیا بھر میں سگریٹ کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے, تو جو چیز دوسروں کے لیے آزار کا باعث بنتی ہے اس کے اوپر تو قانون سازی کرنی پڑے گی ہر حال میں, وہ ہم بھی کریں گے, وہ دنیا کا ہر اچھا معاشرہ کرتا ہے. اب رہ گیا حجاب, تو حجاب کے بارے میں کوئی قانون سازی کرنے کی ضرورت نہیں, دین نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا کہ آپ قانون سازی کریں, یہ آدمی کی رائے کا مسئلہ ہے, اس کو تبلیغ تلقین کے ذریعے سے عام کیا جائے گا. مسلمانوں کے معاشرے کے اندر آپ تعلیم گاہیں قائم کرتے ہیں, آپ مسجدوں کے ذریعے سے بات کرتے ہیں, آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے لوگوں کو تلقین کرتے ہیں, یہ بہت کافی ہے, اس کے لیے کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں. میرے نزدیک جن ملکوں نے اس معاملے میں قانون سازی کی ہے انہوں نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہیں, خلفائے راشدین نے کبھی اس میں کوئی قانون نہیں بنایا.
صاحب آپ نے اپنی گفتگو کے دوران شراب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہا کہ اس سے جو آدمی ہوتا ہے وہ اخلو خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے. میم صاحب, اس رائے کے جو ناقدین ہیں ان کا ایک نقطۂ نظر یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں عرب میں یہ قانون دیا گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو, ساتویں صدی کے عرب میں جو الکحل کے ڈسٹلیشن پروسیسز تھے وہ اتنے ریفائنڈ نہیں تھے, اور آج جب ماڈرن ٹیکنالوجی اتنی فائن وائن اور دوسری قسم کی شرابیں پروڈیوس کرتی ہے جس کو پڑھنے کے بعد کم از کم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جب ایک رکشہ ڈرائیور شراب پیے گا تو ظاہر سارا دن کا غصہ باہر نکالے گا, گالیاں بکے گا, بیوی سے لڑے گا, لیکن جب ایک شاعر شراب پیے گا, جب ایک مصور شراب پیے گا تو اس کی کریٹیوٹی باہر آئے گی.
وہ جب شراب پیے گا تو اس کی ذات تک ہی محدود رہے گی, اس کے گھر میں نہیں آئے گی, اس کے بچوں تک نہیں پہنچے گی.
ہم شراب کی حمایت نہیں کر رہے, ہم صرف ان کا نقطۂ نظر آپ کے آگے رکھ رہے ہیں.
جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, اس نقطۂ نظر ہی پھر میں تبصرہ کر رہا ہوں کہ جب ایک نشہ آور چیز ہے آپ اس کو سوسائٹی میں ایک مرتبہ لے آئیں گے تو پھر اس کو نکالنے کا فریضہ کون انجام دے گا. میں نے سوال کیا تھا کہ شراب کا تو اخلاقی طور پر ایک بری چیز ہونا بالکل واضح ہے, سگریٹ کے معاملے میں کیا رائے ہے؟ صحت کے لیے ضرر رساں ہے نا, آپ وہاں پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ مجھے جہاز میں نہیں پینے دیتے. بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو بڑا سرور ملتا ہو, بڑی اعلیٰ شاعری اس کے نتیجے میں کریں. تو کسی چیز کو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کا آزار تو کہیں سوسائٹی تک نہیں پہنچتا, آپ اس پر بھی پابندی لگاتے ہیں. ہمارے نزدیک چونکہ انسان کا اصلی شرف اس کی عقل و خرد ہے, لہذا جو چیز اس کو معطل کرتی ہے وہ اگر ایک مرتبہ معاشرے میں آ گئی تو پھر اس کے بعد اس کو بچوں تک پہنچنے میں سوسائٹی
نے پروگرام میں فرمایا تھا کہ پاکستان میں پچھلے دنوں سروے کیا گیا جس میں 81% لوگوں نے شریعت کے حق میں ووٹ دیا, ایک ریفرنڈم کروایا گیا. میں آج ہی ریکارڈنگ سے پہلے اخبار میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا کہ پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جہاں سب سے زیادہ شراب کنزیوم ہوتی ہے. تو ہم سب کیا مسلمانوں کی, خاص طور پہ پاکستانی مسلمانوں کی تھیوری اور پریکٹس میں تضاد ہے؟
اس میں شبہ کیا ہے؟ مسلمان پاکستان کے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں, بددیانتی کرتے ہیں, قومی سطح پر جھوٹ بولتے ہیں, دنیا بھر میں اپنی عزت کھو بیٹھے ہیں اس کی بنیاد پر. تو یہ ساری چیزیں وہ اسلام سے پوچھ کے کر رہے ہیں. آپ سوسائٹی کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ فلاں اور فلاں چیز پہ پابندی لگا دیں. میں تو اصولی بات عرض کر رہا ہوں کہ پابندی لگانے کا حق پارلیمنٹ کو کن چیزوں پر ہے, وہ چیزیں جو دوسروں کے لیے باعث آزار ہو سکتی ہیں. شراب دوسروں کے لیے باعث آزار ہوتی ہے.
مذہب سماجی امور پہ اور سماجی امور مذہب پہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ ناظرین, ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم سب آپ فرما رہے ہیں کہ جو مذہبی لوگ ہیں ان کے اوپر بھی سوسائٹی اثر انداز ہوتی ہے. ہم سب, اب بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں شمالی ہندوستان کے دارالعلوم سنی کے ایک صاحب ہیں محمد عاصومین کاظمی, انہوں نے ایک فتویٰ صادر کیا جس میں انہوں نے مخلوط نظام تعلیم کو حرام قرار دیا. میں اس پروگرام کی ریسرچ کے سلسلے میں آپ کے ادارے رینائسنس کی, المورد کی جو ویب سائٹ ہے رینائسنس, اس سے میں گزر رہا تھا تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ اس پہ بھی مخلوط نظام تعلیم سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے. تو ہم سب آج 21ویں صدی میں میڈیکل کالجز میں, انجینئرنگ یونیورسٹیز میں کس طرح آپ جینڈر سیگریگیشن کی حمایت کر سکتے ہیں یا مخالفت؟
دیکھیے بات یہ, ایک چیز ہے دین میں ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. آپ کے علم میں ہے کہ مسجد نبوی میں خواتین آتی تھیں, مردوں کے ساتھ بیٹھتی تھیں, نماز پڑھتی تھیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر سنتی تھیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اجتماعات میں خطاب کیا جس میں ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں, دوسری طرف مرد بیٹھے ہوئے تھے. اس وجہ سے یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے, اس کو ایک سماجی مسئلے کے طور پر لینا چاہیے, اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ مردوں اور عورتوں کے اکٹھے تعلیم پانے سے ان پر کوئی برے اثرات تو نہیں ہوتے. یہ اثرات اخلاقی بھی ہو سکتے ہیں, سماجی بھی ہو سکتے ہیں, اور ان کی تعلیم کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں. تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر جو چیز آپ درست سمجھے اس کو اختیار کر سکتے ہیں. مذہب نے اس معاملے میں مداخلت ہی نہیں کی. کسی چیز کے کوئی برے نتائج نکلتے ہیں, کوئی ایسے نتائج جو واقع میں, ان پہ غور کرنا چاہیے.
مخالفت کی ایک مثال کہاں آپ مخالفت کریں؟
میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے جس کو آپ ٹین ایج کہہ سکتے ہیں, اس میں اگر ممکن ہو سکے, پھر وہی عرض کر رہا ہوں, یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں, حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, ممکن ہو سکے تو اس دور میں تعلیم کو الگ الگ کر دینا چاہیے. دیکھیے نا بات یہ, تعلیم کی ابتدا آپ کر سکتے ہیں مخلوط طریقے سے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ برس 15 یا کہ 16 کا سن, اس میں اگر کوشش کریں کہ آپ الگ کر دیں تو زیادہ اچھا ہے. اس کے بعد ذرا میچورٹی آ جاتی ہے, بلوغ آ جاتا ہے, سن رشد کو پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ اگر مخلوط تعلیم کا طریقہ اختیار کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن پھر عرض کر دوں کہ یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں, یہ میرا ایک نقطہ نظر ہے, آپ کا نقطہ نظر مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے.
یعنی اس پر مسلمان علماء کا کوئی واضح سٹانس نہیں ہے؟
لینا ہی کیوں چاہیے؟ جس چیز کو قرآن نے موضوع نہیں بنایا, جس کو سنت نے موضوع نہیں بنایا, جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع نہیں بنایا, جس کے خلاف مثالیں موجود ہیں, عورتیں حج کرتی رہی ہیں, نماز پڑھتی ہیں مل کر, پانچ وقت نماز مسجد میں پڑھتی رہی ہیں, آج بھی حرم میں آپ دیکھیے خواتین بھی موجود ہوتی ہیں, مرد بھی موجود ہوتے ہیں, وہاں کوئی الگ الگ راستے نہیں بنائے گئے ان کے لیے. تو ہماری ایک روایت رہی ہے, اس میں آپ تعلیم میں چونکہ بچوں کو بچیوں کے ساتھ مل بیٹھنا ہوتا ہے, تو اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ اس میں کچھ خرابی کا اندیشہ ہے تو قانون سازی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی حالات دیکھنے ہوں گے، ہمارے پاس کتنے ادارے موجود ہیں، ہم تعلیم کے مواقع تو ختم نہیں کر دیں گے، کیا ہم الگ الگ ادارے بنا بھی سکتے ہیں یا نہیں۔
مخلوط نظام تعلیم پر جو لوگ پابندی لگانے کی، جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں خاص ایج میں پابندی لگائی جا سکتی ہے،
میں اس کو
پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو غامی صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یا معاشرے کو یا مذہب کو اس تربیت پر اعتماد نہیں ہے جو اس نے اپنے بچوں کی
نہیں؟ دیکھیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، آپ تربیت بھی کرتے ہیں، حفاظتی اقدامات بھی کرتے ہیں، آپ زندگی کے بارے میں، جان کے بارے میں، باہر نکلنے کے بارے میں، بازاروں میں، ہر جگہ یہی کام کرتے ہیں۔ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی معاشرہ عدالتیں قائم کرتا ہے تو اصل میں یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اسے معاشرے پر اعتماد نہیں رہا۔ ہم چونکہ انسان کو جانتے ہیں کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں خیر کے دائیات بھی ہیں، شر کے دائیات بھی ہیں، اور سوسائٹی کی حفاظت کرنا یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، چنانچہ یہ حفاظت ہم اپنے بچوں کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ آخر آپ اپنے بچوں کے بارے میں نگران ہوتے ہیں کہ وہ برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، وہ گلی بازار میں نہ جائیں، وہ گالی نہ دیں، یہ سب آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ کو اپنے بچوں پہ اعتماد نہیں ہوتا؟ نہیں، انسان کے سیکھنے کی ایک عمر ہے، وہ پیدا ہوتے ہی ارسطو افلاطون نہیں ہو جاتا، اس کو مختلف مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس لیے انسانی زندگی کو تقسیم کر کے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا ایک دور ایسا ہے کہ جس میں اگر الگ الگ تعلیم کا بندوبست کیا جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر عرض کر دوں کہ یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں۔
ناظرین، اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم صاحب، اب تک کی گفتگو کے بعد ایک بات جو کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی حکمرانی ہو یا مخلوط نظام تعلیم ہو، اس پر آپ کا جو نقطۂ نظر ہے، عمومی طور پر علماء کرام جو نقطۂ نظر بیان کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا فرق ہے، ہم صاحب ایسا کیوں ہے؟
اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات کی بنیاد دین کے معاملے میں صرف قرآن و سنت پر رکھیں، اور جو ہمارے ہاں کلچرل چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان کو الگ کر کے بیان کریں۔ ہمارے علماء عام طور پر یہ نہیں کرتے، ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی چیز نہیں ہے، سنت میں اگر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن فقہ میں کوئی قانون سازی ہو گئی ہے، یا کوئی چیز روایت بن گئی ہے، یا کوئی چیز ٹریڈیشن میں چلی آ رہی ہے، تو اس کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ہر سوسائٹی کے اندر اس کی کچھ روایات ہوتی ہیں، اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ میں تو صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مذہب کیا چیز ہے، وہ نام ہے اس بات کا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے، خواہ وہ قرآن میں ہے، خواہ وہ حدیث میں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ سمجھیں گے، سمجھنے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بات سرے سے کہی نہیں تو پھر تو اصل میں مجھے عام اصولوں کو سامنے رکھ کے رائے دینی ہے، وہ میں نے بھی دیکھی، مخلوط تعلیم کے بارے میں ایک رائے آپ کو دے دی، تو اس کا مطلب ہے ایک رجحان میرا بھی ہے، میں نے وہ بیان کر دیا۔ لیکن جب آپ مجھ سے پوچھیں گے کیا یہ کوئی دین کا مسئلہ ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ نہیں، دین کا مسئلہ تو تب بنے گا جب قرآن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کوئی بات حتمی طور پر کہہ دی جائے۔
ٹھیک ہے، آپ پوچھیں۔
قامدی صاحب، جدید طرز زندگی اور اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے عورت کی حکمرانی اور کو ایجوکیشن کے حوالے سے تو یہ بتا دیا کہ اسلام ان چیزوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن جناب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جدید طرز زندگی میں تفریح کے مواقع کے بارے میں اور خاص طور پہ موسیقی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
میں تو اس بارے میں اتنا کچھ کہہ چکا ہوں کہ اب میرا خیال ہے پورا معاشرہ اس سے واقف ہے۔ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو کہ قرآن مجید کو وہ اٹھا کر دیکھیں تو قرآن نے سورہ اعراف میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پانچ چیزیں حرام کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، اور وہ پانچ چیزیں یہ ہیں کہ اللہ نے فحش چیزیں حرام کی ہیں، حق تلفی حرام کی ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی حرام کی ہے، شرک حرام کیا ہے، اور بدعت کو حرام کیا ہے۔ یہ پانچ چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کوئی چیز حرام نہیں کی۔ چنانچہ موسیقی ہو، تصویر ہو، فنون لطیفہ ہو، شاعری ہو، ادب ہو، افسانہ ہو، ان سب کو اسی اصول پر دیکھا جائے گا۔ اگر ان میں کہیں شرک پایا جاتا ہے، کوئی فوش چیز پائی جاتی ہے، حق تلفی کی کوئی بات ہے، اگر کوئی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ترغیب دی جا رہی ہے، کوئی شرک اس کے اندر پایا جاتا ہے، اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو اس پر تنقید کریں گے۔ وہ اصلاً کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت جس کا میں نے ذکر کیا ہے، انما حرم ربی الفواحش، اس کے اوپر شروع یہاں سے کیا ہے کہ زینت کی چیزوں کو حرام قرار دینے کا تم نے حوصلہ کیسے کیا؟ میں نے تو یہ پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہے، ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ تو یہ زینت کی چیزیں ہیں۔ موسیقی کیا ہے؟ آواز کی زینت ہے۔ شاعری کیا ہے؟ یہ آپ کے حسن کلام کی زینت ہے۔ آپ کا لباس کیا ہے؟ یہ بھی ایک زینت کی چیز ہے۔ آپ اپنے مکان کو سجاتے ہیں، یہ بھی زینت کی چیزیں ہیں۔ تو قرآن مجید کا تصور کوئی صوفیانہ مذاہب کا سا نہیں ہے، وہ تو زینت کی سب چیزوں کو جائز کہتا ہے، ان سے حدود کے اندر فائدہ اٹھانے کا آپ کو حق دیتا ہے، صرف اسراف سے اور فضول خرچی سے اور غلط طریقے اختیار کرنے سے، اللہ تعالیٰ اڑانے سے منع کرتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے توازن و اعتدال کی زندگی بسر کریں اور دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، بس یہ پانچ چیزیں ہیں جن کے قریب نہ جائیں۔
سر آپ فرما رہے ہیں کہ موسیقی، ادب، شاعری، مصوری ان کی مذہب مخالفت نہیں کرتا، بلکہ اس میں جو فحاشی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، اس میں جو
اگر پایا جائے
شرک کا ایلیمنٹ پایا جائے تو مذہب اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ ہم سب یہ فرمائیے کہ ان سارے جو فنون لطیفہ ہیں، مصوری ہے، آرٹ ہے، میوزک ہے، ان میں یہ تعین کون کرے گا کہ اوکے یہ فحاش ہے اس کو میں نے نہیں لینا اور یہ فحاش نہیں ہے اس کو میں نے لے لینا ہے؟
فرد میں دیکھوں گا، خدا نے مجھے بصیرت دی ہے، میں جانتا ہوں، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے اور جنت کے لیے مجھے پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ میں اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے کی جدوجہد کرتا ہوں، میں جب نماز پڑھتا ہوں، جب میں حرام سے اجتناب کرتا ہوں، تو اصل میں خود فیصلہ کرتا ہوں، میرا فیصلہ آپ تو نہیں کرتے۔ اگر کسی چیز کو ریاست کی سطح پر روکنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو قانون سازی کا حق حاصل ہے، اور وہ قانون سازی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ اس کی تین بڑی واضح بنیادیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کر دی ہے کہ جہاں تک دین کے ایجابی احکام کا تعلق ہے، نماز کے علاوہ کسی معاملے میں قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک مالی معاملات ہیں، صرف زکوٰۃ آپ لے سکتے ہیں، اس کے سوا آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور جہاں تک باقی امور میں قانون سازی کا تعلق ہے، وہ منکر کی بنیاد پر ہونی چاہیے، یعنی ایسی برائیوں کی بنیاد پر جو پوری انسانیت کے نزدیک مانی جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید تو اتنی واضح تعلیم دیتا ہے کہ اس کے بعد کوئی ابہام باقی نہیں۔
مذہب اور جدید طرز زندگی میں اس لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اپنے عقیدے کو نہ چھوڑو اور نہ دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو؟
نہیں، چھیڑیں گے تو ضرور، لیکن استدلال کے ساتھ چھیڑیں گے، ڈنڈے کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے، دلیل دیں گے۔ اگر ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا،
ڈنڈے کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے۔
نہیں، ڈنڈے کے ساتھ چھیڑنے کا آپ کو حق ہی اللہ نے دیا، قرآن نے اعلان کر دیا ہے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہ انما انت مذکر لست علیہ۔
جو برائی کو بزور طاقت روکنے والی بات ہے،
اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے، اس کا یہ تعلق نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک جتھا منعقد کریں اور 10 آدمیوں کو اکٹھا کریں اور اس کے بعد لوگوں کے خلاف چڑھ دوڑیں۔ اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے۔ میرا گھر میں ایک دائرہ اختیار ہے، میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں، میرا دائرہ اختیار ہے، اور اس میں بھی صرف اس برائی کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے جو دنیا میں مسلمہ برائی ہے۔ یہ تو آپ بھی کرتے ہیں، آپ اپنے کالج کی دیواروں پر لکھ کے لگا دیتے ہیں یا سگریٹ نہیں پی جا سکتی، تو آپ روک رہے ہیں نا ایک برائی کو۔
ہم سب یہاں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جی آپ
غامدی صاحب، تو کیا اب تک کی تمام گفتگو کے بعد ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں فیملی پلاننگ پہ کوئی قدغن نہیں لگائی گئی؟
دیکھیے، قرآن مجید نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ میں نے بیان کر دی۔ اب فیملی پلاننگ کے مسئلے کو لے لیجئے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں اور علیم بھی ہیں۔ اگر وہ براہ راست آسمان سے بچوں کو نازل کرتے تو خود ان میں توازن قائم رکھتے۔ جب وہ یہ کام ہماری وساطت سے کر رہے ہیں تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک کسان ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے انتم تزرعون ہو اب نحن الزارعون، کھیتی تم اگاتے ہو یا خدا اگاتا ہے؟ یقیناً خدا اگاتا ہے، لیکن کسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ دیکھے کہ زمین تیار ہے یا نہیں، وہ دیکھے کہ جو فصل وہ بو رہا ہے منڈی میں اس کی مانگ بھی ہے یا نہیں، وہ دیکھے کہ وہ کاشت برداشت کے اخراجات بھی پورے کر سکے گا نہیں، باغ لگا رہا ہے تو کیا زمین اس کا تحمل کر سکتی ہے، فاصلہ صحیح رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر کوئی کسان نہ دیکھے اور یہ کہے کہ کھیتی اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، تو آپ اس کسان کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ اسی طرح بچوں کی پیدائش انسان کی وساطت سے ہوتی ہے، تو آپ تو جائز اور ناجائز کی بات کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک لازم ہے کہ ماں کی صحت دیکھی جائے، بچے کی تربیت اور تعلیم کے مواقع دیکھے جائیں، پہلے بچے سے فراغت ہوئی ہے یا وہ ہوئی نہیں ہوئی اس کو دیکھا جائے، اپنے معاشی حالات دیکھے جائیں، آج کل کے زمانے کے لحاظ سے اپنے تعلیم دلانی ہے اس کے کتنے مواقع ہیں اس کا لحاظ کیا جائے، اس کے بعد بچے کی پیدائش کی تمہید باندھی جائے، یہ لازم ہے۔ اس کو اسلام کیسے روک سکتا؟
سورہ بنی اسرائیل کی 31ویں آیت میں جب اولاد کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا رزق کے خوف سے، تو اس کو بنیاد بنا کر بھی بہت سے علماء کرام فیملی پلاننگ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ کے جو اپنے استاد ہیں مولانا امین حسن اصلاحی، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں فیملی پلاننگ کی شدید مخالفت کی۔ اب دوسری جانب جب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ عزل کی بھی اجازت دی گئی ہے، تو آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ بات ہے، اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک یہ چیز ہے کہ آپ پہلے سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یا آپ کسی چیز کے پہلے سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا مواقع، کیا حالات پیش آئیں گے۔ یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے، پیدا ہونے کے بعد تو وہ انسانی جان ہے، اس کی حرمت قائم ہے۔
امام صاحب، جب ہر انسان کی پیدائش تقدیر میں پہلے سے لکھ دی گئی ہے، تو کیا میں اس سے تقدیر سے نبرد آزما ہو جاؤں گا؟
تو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ کھیتی خدا اگاتا ہے، قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے، اور خدا تقدیر بھی مقرر کرتا ہے، لیکن جب مجھے اس نے عقل دی ہے تو ان اسباب کے تحت تقدیر روبہ عمل ہوتی ہے۔ اس کا بہت اچھا جواب دیا تھا سیدنا عمر نے، جب انہوں نے کہا کہ طاعون کے علاقے سے نکل جاؤ، وہاں جانے کی کوشش نہ کرو، لیکن اگر اندر موجود ہو تو پھر گریز کرو۔ تو لوگوں نے کہا
اندر موجود ہو تو باہر آنے سے گریز کرو،
باہر آنے سے گریز کرو۔ اس کی وجہ یہ کہ پھر تم متعدی مرض ہے لے کے دنیا بھر میں پھیلو گے۔ لیکن اگر باہر ہو تو اندر جانے سے گریز کرو. تو بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھیے آپ خدا کی تقدیر سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ جائیں یا فرار ہو جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں, میں تقدیر سے تقدیر کی طرف جانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو خدا کی تقدیر تو اصل میں ہم نہیں جانتے کیا ہے کیا نہیں, ہمیں تو عقل دی گئی ہے, ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ قحط پڑ رہا ہے مصر میں, سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کو ایک خواب دکھایا جاتا ہے, اس میں وہ 7 سال کے قحط کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. تقدیر میں تو ہر چیز لکھی ہوئی,
فیملی پلاننگ کی حمایت کر رہے ہیں.
میرے نزدیک یہ لازم ہے کہ آپ بچے کی پیدائش سے پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھیں, جس طرح ایک کسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین کو دیکھے اور ان سب چیزوں کو دیکھے, لازم ہے. حمایت تو جائز ناجائز کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ نہیں کرے گا, اس کا لحاظ نہیں رکھے گا, اس کے بغیر بچے پیدا کرے گا, اپنی حماقت کی سزا بھگتے.
ٹھیک ہے, آپ پوچھیں.
سر, میں کہنا چاہی تھی کہ میں سوئمنگ کرتی ہوں, میری فرینڈ یہاں پہ ٹینس کھیلتی ہے, اور ہمارے بارے میں ایک الگ امیج بن جاتا ہے اکثر لوگوں میں کہ یہ سوئمنگ کرتی ہے یہ فحاشی ہے, یہ بے شرمی ہے, یہ بے حیائی ہے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ شارٹس پہن کے ٹینس کھیلتی ہے, جسٹ لائک وہ ثانیہ مرزا والا آپ نے ایگزامپل دیا. اسلام میں یہ کہاں پہ منع کیا گیا ہے, اگر کہیں لفظوں میں اگر لکھا ہوا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ منع کس طریقے سے ہے, لوگ کرتے کیوں ہیں, یا پھر یہی ہوگا کہ پھر دین میں کلچر کو ملا دیا جاتا ہے, اس کا دین کا سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
بالعموم ایسا ہوتا ہے, دیکھیے اسلام میں جو چیزیں منع کی گئی ہیں وہ بالکل واضح ہیں. اسی طرح عورتوں اور مردوں کے ملنے کے لیے جو آداب مقرر کیے گئے ہیں وہ قرآن مجید کی سورہ نور میں بیان ہو گئے ہیں. اس میں یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو, نظریں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے. یہ بیان کیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, ان کے اندر کوئی میلان دوسروں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ بیان کیا گیا کہ عورتیں اپنے سینے کو ڈھانپ کے رکھیں, ان کا سینہ بھی شرمگاہ ہے. یہ بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ خواتین نے اگر زیب و زینت کی ہوئی ہے تو وہ زیب و زینت کے موقعوں کے اوپر ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کے رکھیں. یہ عام آداب ہیں. اب ظاہر ہے کھیل کے موقع پر یا کسی دوسرے موقع پر خصوصی نوعیت کے حالات پیش آ جاتے ہیں, تو ایک عمومی آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایک مسلمان خاتون اس میں ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھے گی. ان چیزوں کے بارے میں جو قانون بنانا تھا, جو ضابطہ بنانا تھا, وہ یہ اتنا ہے جو میں نے بیان کر دیا. باقی چیزیں آپ پر چھوڑ دی گئی ہیں, اس میں آپ اس چیز کو ملحوظ رکھیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی عزت محفوظ رہے, آپ کی عصمت محفوظ رہے, ہمارے معاشرے میں بدکاری نہ پھیلے, ہم فحش چیزوں کو اشاعت کرنے والے لوگ بن کر نہ رہ جائیں, بلکہ ہمارا معاشرہ ڈیسنسی کے ساتھ جینا سیکھے. اگر یہ چیزیں آپ ملحوظ رکھتی ہیں اور قرآن کے ان آداب کو ملحوظ رکھتی ہیں, آپ نے ذمہ داری پوری کر دی, باقی لوگوں کو اپنا کام کرنا.
صاحب, آپ نے بھی فرمایا کہ عورتوں اور مردوں کو اپنے باہمی میل جول کے دوران اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں, پہلی بات درست. ہم صاحب, دوسری جانب سورہ بقرہ میں ایک جگہ آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم اپنی پسند کی عورتوں سے مومنوں نکاح کرو, ٹھیک ہے نا. ہم سے دوسری بات, ہاں سر, اب یہ ہے کہ اگر عورت اور مرد اس طرح ملتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتے ہیں, اسلامی تاریخ میں بھی ایسی شادیوں کی اجازت ملتی ہے, تو کیا ایسی نظر سے عورت کا مرد کو یا مرد کا عورت کو دیکھنا حیا کے دائرے سے باہر میں آئے گا؟
دیکھیے, آپ نگاہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو دیکھنے کا حق ہے. عام حالات میں ہماری نگاہ پاکیزہ نگاہ ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ نگاہ اٹھائیں گے نہیں, یعنی نگاہ میں پستی رکھیں, نگاہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ہے جو قرآن مجید نے کہی ہے, یعنی جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ کو اگر آپ دیکھو, نہایت خوبصورت الفاظ ہے. تمہاری نگاہوں میں یک گنا پستی ہونی چاہیے.
صاحب, ایک مغربی مرد ایک اسکرٹ میں ملبوس اجنبی خاتون کو پلٹ کر دوسری بار نہیں دیکھتا, کیا اس کی نگاہ میں حیا ہوتی ہے؟
نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ نگاہ میں حیا ہونی چاہیے, یہ تو ایک اصولی بات ہوئی. مغربی مرد یہ کیسے پیدا کرتا ہے, ہمیں کیسے پیدا کرنی چاہیے, اس کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے, آپ مجھے بتائیے اس تعلیم میں کیا خامی ہے, ہماری سوسائٹی کے اندر کس قسم کے قدغنے ہیں, ہماری سوسائٹی کی کیسی بری تربیت ہوئی ہے, ہمارے ہاں لوگوں کے اندر کس طرح کی تعلیم ہے, اس کے بھی بعض نتائج ہیں. مگر بھی معاشرے کا آپ جب تقابل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دیکھیے کہ وہاں دولت کی کتنی ریل پیل ہے, دنیا بھر کی دولت کس طرح سے لوٹ کر وہاں اکٹھی کی گئی ہے, وہاں ترقی کے کیا مواقع لوگوں کو ملے ہیں.
سر, آج کل انٹرنیٹ کے فروغ سے دنیا بالکل بدل سی گئی ہے. ٹین ایج جس کا آپ نے ذکر کیا, جس میں مخلوط نظام تعلیم پر بھی آپ نے پابندی لگانے کی حمایت کی, ہم سب وہ ایک مخصوص سماجی حالات کا کیا کہتے ہیں تقاضا تھی. ہاں صاحب, اب انٹرنیٹ میں جو فلو آف انفارمیشن ہے, یعنی جو نوجوانوں کی رسائی ہے انٹرنیٹ تک, اس میں اب صورتحال یہ آئی ہے کہ اگر آپ سینسرشپ لگاتے ہیں تو اس کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہا جاتا ہے, اور اگر آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے ایک غالب امکان ہے کہ اس سے بہرا روی پھیلے.
اس میں ہمیں ایک متوازن طریقہ اختیار کرنا چاہیے, یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بچوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے, کون سی چیزیں ایسی ہیں.
جب بچہ انٹرنیٹ کھولے گا تو وہ کچھ بھی کھول سکتا ہے,
اس میں والدین بہرحال جس طرح دوسری چیزوں کی نگرانی کرتے ہیں ان چیزوں کی بھی نگرانی کرتے ہیں، اور بعض چیزیں جن کی نگرانی کرنا ناممکن ہو جائے گا ان میں آپ تعلیم دیجئے، تربیت دیجئے، بچوں میں اعتماد پیدا کیجئے۔ کوئی مذہب نے ایک طریقہ نہیں آپ کو بتا دیا
یہی تربیت، یہی بچوں میں اعتماد کیا نویں سے بارہویں جماعت تک کی مخلوط نظام تعلیم میں نہیں دیا جا سکتا؟
آپ کو دونوں کام کرنے ہوتے ہیں، یعنی جن چیزوں پر آپ پابندی لگانا موضوع نہیں سمجھتے یا پابندی لگانا ممکن نہیں ہوتا وہاں آپ تعلیم تربیت پہ انحصار کرتے ہیں، جہاں آپ کسی حد تک پابندی لگانا موضوع سمجھتے ہیں وہاں پابندی بھی لگا دیتے ہیں۔ سوسائٹی ان دونوں چیزوں سے آگے بڑھتی ہے۔ آپ ایک ہی چیز، یعنی میں نے بچے کو تعلیم دی اس بات کی کہ تمہیں گالی نہیں دینی، تمہیں مہذب رہنا ہے، تمہیں شریفانہ رویہ اختیار کرنے ہیں، اس کے بعد اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹے دیکھو ہماری گلی میں بعض اوباش بھی موجود ہیں، تم ذرا اجتناب کرو وہاں جانے سے، تو یہ دونوں باتوں میں کوئی تضاد ہے؟ یہ دونوں اصل میں تربیت کا حصہ۔
حامد صاحب، یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ناظرین، مذہب جدید طرز زندگی میں اور جدید طرز زندگی مذہب میں تب تک رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی جب تک اپنے عقیدے کو نہ چھوڑتے ہوئے کسی دوسرے کے عقیدے کو نہ چھیڑنے کے اصول پر عمل کیا جائے اور کچھ فیصلے عقل کی بجائے وقت پر چھوڑ دیے جائیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے گزرے ہوئے کل سے کہیں بہتر ہو، اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام گامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے جی۔